نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد تیئیس پارے کی تلاوت کی گئی ہے سورہ یاسین سے. سورہ یاسین قرآن مجید کا دل ہے اور بعض روایات سے پتہ چلتا ہے کہ جو شخص صبح پڑھے تو اللہ تعالیٰ شام تک کے لیے اس کے لیے کافی ہے. ہمارے ہاں عام طور پر اس سورت کا تصور فقط اتنا ہے کہ مردوں پر پڑھ لیا کرو, حالانکہ قرآن مجید حالانکہ سورت سورہ یاسین روزانہ صبح کے وقت اس کی تلاوت کرنا جو ہے وہ افضل ہے, بہتر ہے. تو روزانہ قرآن مجید کی اس کی تلاوت کرنی چاہیے. البتہ اتنی بات ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی ایسے شخص کے قریب اس سورت کو پڑھا جائے جو بیمار ہو, قریب المرگ ہو, تو اس کے پڑھنے سے اس کے لیے موت آسان ہو جاتی. اس لیے حرج نہیں ہے, اس کو پڑھنا چاہیے, لیکن محض یہ سوچنا کہ سورہ یاسین بس صرف مردوں ہی پہ پڑھی جاتی ہے وہ ایسا نہیں ہے, بلکہ اس کے بڑے فضائل ہیں. اور جسے دیکھنا ہو تو تفسیر کی کتابوں میں دیکھ لیے جائیں کہ اس سورت کو پڑھنے سے کیا کچھ برکات اور فضائل حاصل ہوتے ہیں. اسی طریقے سے بعض حضرات اپنا نام یاسین رکھتے ہیں, اس میں بھی جو ہے وہ بعض حضرات نے تو منع کیا کہ نہ رکھا جائے, لیکن بظاہر کوئی ممانعت کی وجہ نہیں ہے. البتہ اتنی بات ہے کہ جب یاسین نام رکھیں تو قرآن مجید کا جو رسم الخط ہے اس اعتبار سے اپنا نام نہ لکھا جائے, بلکہ یاسین لکھنے میں یا علی زبر یا اور پھر سین اس طریقے سے الگ سے لکھیں, تاکہ قرآن مجید کے رسم الخط کا جو ہے وہ نہ ہو بلکہ اس سے ہٹ کر لکھا جائے. اس صورت میں آخرت سے متعلق بھی بہت سے واقعات ہیں, اور بلا شک و شبہ آخرت کا عقیدہ ہی اصل چیز ہے. اگر عقیدہ آخرت انسان کا درست ہو جائے تو اس کی زندگی ساری درست ہو جاتی ہے. جس آدمی کو یہ معلوم ہو کہ میں نے مرنے کے بعد اللہ کو جواب دینا ہے اور میرا ایک ایک عضو جو ہے وہ اللہ کے ہاں بولے گا اور میری جو ہے وہ مخبری کرے گا, تو وہ گناہ کے کام کرنے سے بھی بچے گا. کہ بھئی یہ سب کچھ جو ہے قیامت کے دن ایک ایک معاملہ حساب کتاب میرا بالکل صاف ہو جائے. اس لیے جو شخص قرآن سورہ یاسین کو پڑھتا ہے تو چونکہ اس میں مضامین آخرت سے متعلق بڑے دل نشین انداز میں بیان کیے گئے ہیں, تو انشاءاللہ اس کے قلب کا بھی تزکیہ ہو جاتا ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ آدمی جو ہے وہ جس طریقے سے اگر دل کام صحیح کر رہا ہوتا ہے تو پورا جسم صحیح کام کر رہا ہوتا ہے. تو چونکہ یہ قرآن مجید کا قلب ہے, دل ہے, اس لیے جب سورہ یاسین کی ہم تلاوت کریں گے اور اس کے مضامین پر غور کریں گے تو انشاءاللہ ہماری روحانی زندگی بھی اچھی ہو جائے. اس میں شروع میں ایک واقعے کو ذکر کیا گیا ہے کہ کچھ انبیاء جو ہے وہ کسی بستی میں گئے اور وہاں پر جا کر لوگوں کو دین کی بات بتائی, لیکن بجائے اس کے کہ وہ لوگ ان کی بات سنتے, ان کو تکلیف پہنچانے پر جو ہے وہ تکلیف پہنچانے لگے. ایک شخص ان میں حبیب نجار نام کا ایک شخص تھا. یہ حضرات جب بستی سے داخل ہوئے تو سب سے پہلے وہی شخص پڑھتا تھا, اور یہ بیمار تھا کافی عرصے سے, 70 سال سے تقریباً اپنے بت کی جو ہے پوجا کرتا تھا, جو کچھ بھی تھا. بہرحال جب یہ وہاں سے گزرے اور لوگ انہوں نے دیکھا اس کو بھی دین کی دعوت دی, تو اس نے کہا کہ بھائی اس کا مجھے کیا فائدہ ہوگا. تو انہوں نے کہا کہ بھائی فائدہ یہ کہ اللہ رب العزت جو ہے وہ تم ان سے دعا کرو, اللہ تمہیں صحتیاب فرما دیں گے. اس نے کہا کہ 70 سال سے تو میں دعا کر رہا ہوں اور صحتیاب نہیں ہو رہا, کہ تمہارے خدا میں اتنی طاقت ہے کہ مجھے ایک لمحے میں صحتیاب کر دے. کہا کہ ہاں اللہ تعالیٰ میں یہ قدرت اور قوت ہے, بیماریاں بھی اسی نے بھیجی ہیں, صحت بھی وہی دیتے ہیں, اس لیے اگر وہ چاہیں گے تو ایک لمحے میں تمہیں صحت حاصل ہو جائے گی. چنانچہ وہ شخص مسلمان ہو گیا. انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اللہ آپ قادر مطلق ہیں, اس کی بیماری دور فرما دیجئے. تو تھوڑی دیر میں ہی اس کا جو کچھ عذر تھا وہ ختم ہو گیا اور بالکل بھلا چنگا ہو گیا, تو اس کا ایمان اور بھی پختہ ہو گیا. تو بہرحال اپنے دین پر وہ قائم رہا اور پختہ رہا. بعد میں پھر جب لوگوں کو تبلیغ کی, انہوں نے دعوت دی اور لوگوں نے الٹی سیدھی باتیں کہیں, یہاں تک کہ تکلیفیں پہنچانی شروع کی, تو یہی شخص جو ہے وہ دوڑتا ہوا آیا اور اس نے اپنی قوم کو سمجھانے کی کوشش کی لیکن قوم نے بجائے اس کے کہ وہ اس کی بات پر ایمان لاتے یا اس کی بات کو سمجھنے کی کوشش کرتے اس کو بھی تکلیف پہنچائی اور غالباً اس کو بھی شہید کر دیا. تو یہاں پر ایک تو جو بات بتلانے کی ہے وہ یہ کہ ان لوگوں نے جو کچھ بھی ان بزرگوں کے ساتھ معاملہ کیا لیکن انہوں نے اس کے جواب میں جس تحمل کا مظاہرہ کیا یہ اصل ضرورت ہے مبلغین اور جو لوگ دعوت کا کام کرتے ہیں دین پھیلانے کا کام کرتے ہیں ان کے لیے اس میں بہت سبق ہیں کہ ہمیں جب دوسرا کوئی شخص مشتعل کرنا چاہے تو ہم اس کی بات سے مشتعل نہ ہوں بلکہ اس کو ایسا جواب دیں کہ جس سے وہ بھی مشتعل نہ ہو. چنانچہ دیکھیے قالوا طائرکم معکم انہوں نے کہا تھا کہ تمہاری نحوست سے جو ہے نا یہ ساری پریشانیاں ہمیں آ رہی ہیں تو انہوں نے بجائے اس کے کہ اس کو کہتے کہ تم ہو گے منحوس ہم کیوں ہوں تو انہوں نے ایسا جواب نہیں دیا بلکہ انہوں نے کہا کہ بھائی ایسا نہیں ہے اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں اس لیے مطلب بہت ٹھنڈے دل و دماغ کے ساتھ جو ہے کام لینا پڑتا ہے دعوت اور دین کے معاملے کے لیے تو اس لیے ان حضرات نے خاص طور پر ان کی تکلیف کے جواب میں انہیں تکلیف نہیں پہنچائی بلکہ بہت نرمی کے ساتھ جواب دیے. اور اسی طریقے سے اس صورت میں اللہ رب العزت نے قیامت کے دن کے اس واقعے کو بھی ذکر کیا ہے جب انسان کی زبان پر تالے لگ جائیں گے اور الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون اس کو بھی یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون کہ ہم منہ پر مہر لگا دیں گے اور صرف یہ ہوگا کہ اب اس کے ہاتھ بولیں گے اس کے پاؤں بولیں گے یعنی ہر چیز گواہی دے گی. اسی طریقے سے بالکل آخر میں ایک کافر تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گزر رہے تھے تو اس نے ایک ہڈی اٹھائی پرانی بوسیدہ اور ہاتھ میں لے کر اس کو اس نے ملا تو وہ اس کے ریزے جو ہے گرنے لگے تو اس نے کہا کہ کیا تمہارا رب جو ہے کیا تم یہ کہتے ہو کہ ہم مرنے کے بعد جب ایسی ہڈی ہو جائیں گے تو کیا اللہ تعالیٰ ہمیں دوبارہ زندہ کریں گے اس ہڈی کو زندہ اس میں جان ڈالیں گے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اولم یرل انسان کیا تم نے انسان کو نہیں دیکھا انا خلقناہ من نطفہ ہم نے ناپاک قطرے سے اس کو پیدا کیا لیکن پیدا ہوا خصیم مبین. اب دیکھو جھگڑتا کیسے یعنی یہ بھول گیا کہ اول پیدائش کیسے تھی. اگر اول پیدائش میں غور کر لیتا تو ہمیں مثالیں نہ دیتا کہ یہ ہڈی میں جان ڈالیں گے یا اس ہڈی کو دوبارہ جو ہے اس میں دوبارہ روح پھونکی جائے گی. تو اگر اپنی پیدائش میں غور کر لیتا تو ہم سے جھگڑتا نہ. بھائی کوئی بھی صاحب پڑھا دیں اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے اگر ابھی چونکہ یہ بھی ایک اس کو پھر اگر معطل کریں گے. اچھا اللہ فرما رہے ہیں وزارہ بولانا مسلم منسی خلقہ ہمیں مثالیں دیتا ہے اور اپنی پیدائش بھول گیا. قال من یحل عظام وهي رمیم کہتا ہے کہ اس ہڈی میں کون جان ڈالے گا جب یہ بور بور ہو گئی اس طریقے جب برادہ بن گیا ان کا. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ قل یحییھا الذی انشأھا اول مرہ آپ کہہ دیجئے کہ پہلی مرتبہ اس کو کس نے پیدا کیا جب کچھ بھی نہیں تھا تو اللہ رب العزت نے اس وقت جو ہے وہ جان پیدا کر دی. بات یہ ہے میں پہلے بھی میں نے عرض کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ ایسے مصور ہیں جو پانی پر نقش بناتے ہیں یعنی ناپاک قدرے کو صورت عطا فرما دیتے ہیں ورنہ اس کی حقیقت کیا ہے. دنیا کے اندر کوئی شخص پانی پر نقش نہیں بنا سکتا لیکن اللہ رب العزت اس ناپاک قطرے سے ایک ایسی صورت جو ہے وہ پیدا فرما دیتے ہیں کہ شروع میں خود ماں باپ نفرت کرتے ہیں ہاتھ پر لگ جائے کپڑے پر لگ جائے تو اس کو دھوئے بغیر چارہ نہیں ہوتا گویا کہ اس قطرے سے نفرت کی جاتی ہے. لیکن جب یہی قطرہ جو ہے وہ بشکل انسانی پیدا ہو جاتا ہے اس کے بعد پھر چومتا چاٹتا ہے انسان اس کو. تو اگر غور کرے کہ یہ اس کی پیدائش ہے کس قطرے سے تو جو ہے وہ لیکن اللہ تعالیٰ ہی محبت بھی ڈالتے اللہ تعالیٰ نے اس کو ایسی منموہنی صورت عطا کی ہوتی ہے کہ ہر باپ جو ہے اپنے بچے کو پیار کرتا ہے ہر ماں اپنے بچے کو پیار کرتی ہے. تو یہ اللہ رب العزت ہی دل میں محبت ڈالتے ہیں. اگر اللہ تعالیٰ محبت نہ ڈالے تو اولاد کو پالے کیسے. اور کوئی آدمی اگر یہ سوچنے لگے کہ میاں یہ اتنا گندا جو ہے پیشاب پخانہ ہر قسم کی مطلب نجاستوں میں غلاظتوں میں اور بچے کو پالنا آسان کام تو نہیں ہے. جو پالتے ہیں انہیں پتہ ہے کس طریقے سے پالے جاتے ہیں. تو اس لیے اللہ رب العزت یاد دلا رہے ہیں کہ تمہیں ہم نے پہلی مرتبہ ہی پیدا کیا اور ابھی ہم پیدا کریں. وہ بکل خلق علیم, اللہ تعالیٰ قادر ہے ہر چیز کو پیدا کرنے کو. اور آگے فرمایا کہ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. ارے ہمیں فقط اتنی دیر لگتی ہے جب کوئی ہم کام کرنا چاہتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کن فیکون, وہ ہو جاتا ہے. بڑے سے بڑی عمارت, بڑے سے بڑے جو ہے وہ آسمان زمین, یہ سب ہمارے امر کن سے بنے ہوئے ہیں. اللہ رب العزت کے لیے نہیں ہے کہ پہلے میٹیریل جمع کریں اور پھر یہ کریں اور ساری چیزیں ہو جائیں اس کے بعد پھر جناب سالہ سال لگیں اس میں جا کے, ایسا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کا تو بس ارادہ ہی کافی ہے. جب اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کن فیکون, اسی کو یہ فرمایا کہ فسبحان الذی بیدہ ملکوت کل شیء والیہ ترجعون. اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ساری کی ساری پاکیاں ہیں اور جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ہر چیز سے پاک بھی ہے, ہر چیز اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں. اگلی جو سورت ہے اس میں اللہ رب العزت نے فرشتوں کا ذکر فرمایا ہے جو صف در صف ہیں. یعنی فرشتے ایسے بھی ہو سکتے تھے کہ جو جھمگھٹا کر کے آ جائیں, لیکن اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کی جو صفت بیان کی ہے وہ یہ ہے کہ قطار اندر قطار. اس سے انسان کو سکھایا کہ تم بھی اپنے اندر حسن پیدا کرو اور جاذبیت پیدا کرو. ایسا نہ ہو کہ یہ نماز کا جو ہمارا انداز ہے الحمدللہ یہ اسی میں ہے کہ بھئی تمہارے اندر نظم و ضبط ہو, عبادت اس طریقے سے کرو کہ دیکھنے میں اچھی معلوم ہو. اب آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ تو ہر جگہ موجود ہے, آدمی چاہے تو مشرق کی طرف منہ کر لے, مغرب کی طرف کر لے, شمال جنوب ہر جگہ موجود ہے, لیکن ہمیں حکم یہ ہے کہ بیت اللہ کی طرف منہ کرو تاکہ سارے کے سارے حسین معلوم ہوں اور عبادت کا جو ہے خوبصورت انداز سامنے آئے اور جو ہے وہ نماز پڑھتے ہوئے انسان کو یکسوئی حاصل رہے. اب اگر جو ہے وہ یہ سوچ کے کہ بھئی اللہ تو ہر جگہ موجود ہے, کوئی ادھر منہ کر لے کوئی ادھر منہ کر لے, ایسا لگتا ہے ایک دوسرے سب ناراض کھڑے میں, تو کیسا معلوم ہوگا. اللہ رب العزت نے یہ ہمیں جو ہے نظم سکھایا کہ کس طریقے زندگی گزارو. احادیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام نے فرمایا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہماری صفوں کو ایسے درست فرماتے تھے کہ ہمارے کاندھوں پر ہاتھ رکھتے تھے. اب دیکھیے ہمارے لیے تو اتنی آسانیاں ہیں کہ اگر ہم چاہیں تو بالکل سیدھی صف بنائی جا سکتی ہیں, اس لیے کہ باقاعدہ نشانات موجود ہیں, بالکل سیدھے نشانات. صحابہ کے زمانے میں نہ ہی دریاں ہوتی تھیں نہ ہی اس قسم کے کوئی نشانات ہوتے تھے, بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ صفیں درست فرماتے تھے اور ایک عرصے تک آپ نے جو ہے وہ صفیں درست اسی طریقے سے کرائیں. اور صحابہ فرماتے ہیں کہ اس طرح صفیں درست ہوتی تھی کہ ایسا محسوس ہوتا تھا کہ جیسے آپ اس کے ذریعے تیر سیدھا کریں گے. حالانکہ تیر خود کتنا سیدھا ہوتا ہے, اگر ذرا سا بھی تیر سیدھا نہ ہو اور تو وہ ڈس بیلنس ہو جاتا ہے, جانا بھیجنا کہیں ہوتا جائے گا کہیں. تو اس لیے تیر یعنی صفیں اتنی سیدھی ہوتی تھی کہ اگر ایک طرف سے جو ہے وہ تیر چھوڑا جائے تو بالکل سیدھا چلا جائے گا. ہمارے یہاں باوجود اس کے اتنی سہولتیں, اس کے باوجود ہم اپنے صفوں کی طرف غور ہی نہیں کرتے, اصل میں اس کی طرف فکر ہی نہیں, توجہ ہی نہیں. ورنہ آدمی تھوڑا سا فکر سے کام لے لے تو کوئی ایسا مشکل کام تو نہیں ہوتا. یہی فوجی ہیں, یہ ہم جیسے انسانی ہوتے ہیں, لیکن چونکہ ان کی تربیت ہوئی بھی ہوتی ہے, آپ دیکھیے کہ کسی بھی جگہ ہوں گے آپ کو کوئی قدم آگے پیچھے ایڑی بھی ذرا بھی نظر نہیں آئے گی, بالکل سیدھے کھڑے ہوتے ہیں. حالانکہ لائنیں ڈلی بھی نہیں ہوتی وہاں, لیکن ان کے قدم ان کے جو ہے وہ ایک ایک گنا ہوا ہوتا ہے, ایک ایک انچ. تو اگر ہم تھوڑی سی اس طرف توجہ کریں, بہت کمی اور کوتاہی ہم یعنی محسوس ہوتی ہے کہ صفوں کی درستگی ہمارے یہاں درست نہیں ہوتی. پھر یہ کہ ہم اتنی سستی کا مظاہرہ کرتے ہیں, ادھر سے داخل ہو تو وہیں کھڑے ہو گئے, ادھر سے داخل ہو تو یہاں کھڑے ہو گئے, بیچ میں آنے والا بیچ میں کھڑا ہو گیا. یعنی اتنی تکلیف نہیں کرتے کہ صف کو جو ہے بالکل درمیان سے بنانا شروع کریں, بلکہ دائیں بائیں جہاں پر جمع ہوا وہیں کھڑے ہو گئے. بعض رات بالکل آتے آخر میں ہیں اور وہ بالکل گیٹ پر ہی کھڑے ہو جاتے ہیں, بعض بالکل پہلے بھی آتے ہیں, بعض لوگ اللہ کے بندے وہ بالکل ہی ایسی جگہ کھڑے ہوتے ہیں کہ نماز ختم ہوتے ہی بس بھاگیں, رکے نہیں. حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مومن کا دل جو ہے وہ مسجد میں اٹکا رہتا ہے, اگر وہ گھر پہ بھی ہو تب بھی اس کا دل مسجد میں لگا رہتا ہے. چنانچہ آپ نے فرمایا کہ یہ جو بعض لوگ ایسے ہیں کہ مسجد سے چلے جاتے ہیں, ایک نماز پڑھ کے گئے, لیکن اگلی نماز کی فکر ان کے دل میں موجود رہتی ہے, تو یہ بہت بڑا عمل ہے جو ان کے دل میں اللہ تعالیٰ پیدا فرماتے ہیں. تو یہ ایسے سمجھ لیجئے کہ جس طریقے سے سرحدوں کی حفاظت بہت فضیلت ہے اس کی, اسی طریقے سے فرمایا کہ یہ بھی گویا ایسا ہی شخص ہے کہ جو اپنی نماز کی حفاظت کرنے والا ہے, دکان پہ بیٹھا ہوا لیکن فکر یہ ہے کہ بھی نماز کا ٹائم ہونے والا ہے, دل کے اندر خیال ہے ٹھیک ہے, اس سے کام میں رکاوٹ پیدا نہیں ہو رہی, لیکن دل میں خیال آ رہا ہے بار بار کہ بھی نماز کے لیے جانا ہے میں نے. اسی طرح گھر میں چلا گیا وہاں پر بار بار اس بات کا خیال آ رہا ہے, تو یہ بڑی فضیلت کی چیز ہے. تھوڑی سی اگر ہم جو ہے وہ فکر کر لیں تو انشاءاللہ مسجد میں آ کر تو ایسا ہونا چاہیے ہمیں جیسے کہ اسمک فلما, مچھلی جیسے پانی میں آ گئی. بھائی مچھلی کو پانی سے نکال دو کیسے تڑپتی ہے وہ, اور تڑپتی ہی نہیں کچھ دیر بعد مر بھی جائے گی. تو مومن کی مثال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ہی فرمایا کہ مومن جو ہے وہ ایسے ہی ہے جیسے کہ مچھلی پانی میں ہوتی ہے جو خوش ہوتی ہے اس کا, اور اگر مچھلی جو پانی سے مچھلی کو نکال دیا جائے تو وہ تڑپنے لگتی ہے. تو اسی طریقے سے مومن جب مسجد میں ہوتا ہے تو اس کا دل لگا رہتا ہے, اور مسجد سے جب نکلتا ہے تو وہ بس بے چین سے رہتا ہے کہ اب کب واپس آؤں. میں نے دیکھا بعض لوگوں کو الحمدللہ وہ ایسی فکر کرتے ہیں, اور اپنے اساتذہ میں سے ہی بعض کو دیکھا الحمدللہ کہ راستے میں سفر کر رہے ہیں, جہاں جانا ہے تو اگر پتا ہے ان کو کہ نماز کا وقت کہاں ہوگا ٹکٹ ہی وہیں رکھ لیتے تھے تو وہ یہاں کا ٹکٹ لیں گے نماز پڑھیں گے پھر اگلی بس میں. تو اس طرح دو تین بسیں بعض اوقات بدل کے وہ آگے پیچھے روانہ ہوتے تھے. تو یہ ان کی صرف نماز کی عظمت اور قدر و قیمت کی بات ہے کہ ایک آدمی ملتان سے جا رہا ہے, اس نے لیا جانا ہے یا کہیں اور جانا ہے, اب راستے میں جو ہے وہ اثر پڑ کے مثلاً بیٹھا, یا تین چار بجے بیٹھا تو اثر آ گئی, پھر مغرب آ گئی, تو عشاء میں یہ کہ پھر بھی کافی وقت ہوتا ہے, لیکن ان نمازوں میں یہ خطرہ رہتا ہے کہ قضا نہ ہو جائیں. تو ان نمازوں کو جو نمازیں قضا ہونے والی ہو سکتی تھیں ان لوگ اس کا اہتمام کرتے تھے کہ بس جہاں نماز کا وقت ہو وہیں تک کا ٹکٹ لیں, یا پھر بس والے سے درخواست کرتے تھے بھائی روک لے, اگر روک لیتا تو ٹھیک ہے, نہ روکے تو وہیں اچھے بھی گاڑی سے ہمیں اتار دے تو چلا جائے. اب اگر بات یہ ہے کہ ساری سواریاں اس قسم کی ہوں, ماشاءاللہ مسلمان ہی تو ہوتے, اگر سبھی مجبور کریں کہ بھائی نماز پڑھنی ہے تو ڈرائیور کی کیا مزہ لے کے جو گاڑی چلائے وہ. آخر آپ دیکھیے سرحد کی جو گاڑیاں ہیں بلوچستان پر, جو جس روٹ پر بلوچستان کا روٹ ہے, یہاں کے جو لوگ ہیں یہ گاڑی نہیں چلنے دیتے, خود روکتا ہے ڈرائیور اور کہتا ہے نماز پڑھ لو. لیکن اگر پنجاب جانا ہو سندھ جانا ہو تو یہاں اس قسم کا اہتمام دیکھنے میں نہیں آتا. لیکن الحمدللہ چونکہ جہاں دینداری ہے تو وہاں وہ خود بھی ڈرائیور بھی اس بات کا خیال رکھتے ہیں کہ بھائی یہ پیسنجر ہیں, اگر ہم نے جو ہے ان کے لیے نماز کے لیے گاڑی نہ روکی تو ہماری گاڑی میں بیٹھیں گے بھی نہیں. تو اگر تھوڑا سا اہتمام کر لیں, فکر پیدا کر لیں تو کوئی ناممکن چیز نہیں ہے. یہ نماز کی اہمیت ہونی چاہیے. ہوتا یہ ہے کہ ایک آدمی نماز کے لیے اتر گیا, باقی وہ شرما شرمی کو چلا گیا چلا گیا, ہمت ہو جاتی ہے. لیکن اگر ایک آدھ آدمی ہمت کر لے تو کچھ لوگ آ جاتے ہیں, لیکن اکثر لوگ نہیں آتے پھر. اور اس میں بہرحال ہمیں یہ کرنا چاہیے کہ نماز مختصر سے مختصر پڑھیں, اور اس کے بعد فوراً جلدی سے آگے بس میں بیٹھ جائیں. ایسا نہ کریں کہ ہم نماز رکعت لمبی کر دیں, اس سے انہیں پھر تکلیف ہوتی ہے. تو اس لیے مختصر نماز سورہ کوثر اور قل ھو اللہ احد پڑھ کر نماز ختم کریں مختصر. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ایک دو دوستوں کا بھی ذکر فرمایا, اور یہ واقعہ میں اکثر اسی لیے سناتا ہوں کہ ہمیں نظر رکھنی چاہیے کہ ہماری صفوں میں جو دوست ہیں کہیں خدا نہ کرے ان میں وہ جراثیم تو نہیں ہے کہ وہ آہستہ آہستہ ہمیں جہنم کی طرف لے جا رہے ہیں. کیونکہ دوست یا جنت کی طرف لے جائیں گے یا دوزخ کی طرف, یہ آپ کے اوپر ہے کہ آپ نے دوست کس اعتبار کس قسم کے چنے. بعض دفعہ آدمی نماز پڑھتا ہے لیکن خراب دوستوں کی وجہ سے آہستہ آہستہ نماز سے دور ہوتا چلا جاتا ہے. صحبت صالح تو رہا صالح کنت, اور صحبت طالح تو رہا طالح کنت. اچھی صحبت انسان کو صالح بنا دیتی ہے, اور بری صحبت انسان کو خراب کر دیتی ہے. خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی مثال دی ہے, فرمایا کہ اچھی صحبت کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی آدمی عطر والے کے پاس بیٹھتا ہے, عطار کے پاس جاتا ہے. بھائی نبی خریدو تو خوشبو تو آئے گی, اور اگر خرید لو تو کیا ہی بات, پھر تو تمہاری جیب میں ہے جب جی چاہے سونگ لو. اور فرمایا کہ بری صحبت کی مثال ایسی ہے جیسے کسی لوہار کے پاس جا کے دوستی کر لے آدمی. اب اگر آدمی کچھ نہ ہو, کوئی ہو سکتا ہے پتنگا اڑے کپڑا جل جائے, اور نہیں ہو تو دھوئیں کی بدبو تو آئے گی. تو اس لیے جو لوگ بری صحبت میں بیٹھتے ہیں سب سے بڑی خرابی یہ ہوتی ہے کہ ان کے دل میں برائی کی برائی نکل جاتی ہے. یہ سب سے بڑی خرابی ہے کہ برائی کو برا بھی نہ سمجھے آدمی, برائی کی برائی دل سے نکل جاتی ہے. اس لیے جب آدمی انتخاب کرے تو اپنے اچھے دوستوں کا انتخاب کرنا چاہیے, تاکہ ایسے دوستوں سے دوستی کرے جو اس کے لیے معین اور مددگار بنے دین پر چلنے میں. اللہ تعالیٰ اس کی بھی ہمیں توفیق عطا فرمائے. تو بہرحال یہ دو دوستوں کا ذکر ہے, اور بعض روایات میں ملتا ہے کہ ان کے پاس کہیں سے جو ہے وہ انہوں نے تجارت کی, نفع ہوا تقریباً 8,000 درہم, تو دونوں نے 4,000 درہم جو ہے وہ تقسیم کر لی. تو ایک جو دوست تھا اس کو جب پتہ چلا کہ بھائی میرے دوست نے جس کو 4,000 ملے ہیں اس نے 1,000 کا جو ہے وہ اپنے لیے زمین خریدی ہے, اس نے 1,000 روپے صدقہ کر دیا. اور کہنے لگا اللہ میاں میں آپ سے سودا کرتا ہوں, اس نے زمین خریدی دنیا میں, میں جنت کی زمین کا سودا کرتا ہوں آپ. اس کے بعد پھر اس کو پتا چلا کہ اس 1,000 روپے سے اس نے مکان بنایا ہے, تو اس نے 1,000 روپے مزید صدقہ کیے اور کہا کہ اللہ میں وہاں کے محلات کا سودا کرتا ہوں. اور پھر اسی طریقے سے اس نے پتا چلا کہ مزید 1,000 روپے سے شادی کی, تو اس نے کہا کہ اللہ میاں میں تو وہاں کی حوریں چاہتا ہوں، اس لیے بس مجھے وہاں عطا فرما دیجیے، تو وہ 1000 روپے وہ صدقہ کر دیے. اور اسی طرح اس نے پھر باقی جو 1000 تھے اس کے اپنے جو ہے وہ سامان اور جو ہے وہ نوکر چاکر رکھے، تو اس نے کہا کہ اللہ میاں مجھے یہ سب چیزیں وہاں عطا فرما دیجیے، اس نے وہ بھی صدقہ کر دی. اب اللہ کی شان یہ ہے کہ کچھ وقت ایسا آیا کہ اس کو اب ضرورت پڑی پیسوں کی، تو پیسے تو یہ سب خرچ کر چکا. جب خرچ کر دی اب اس نے سوچا کہ وہ اس دوست کے پاس کچھ نہ کچھ تو ہوگا، چلو اس سے مانگ لیتے ہیں کچھ ایسی وقتی ضرورت ختم کرنے کے لیے. تو یہ اس کے پاس گیا، اب جا کے اس نے کہا کہ بھائی مجھے کچھ ضرورت ہے، کچھ پیسے اگر ہوں تو دے دو، میں دے دوں گا بعد میں. اس نے کہا تمہارے پاس بھی تو پیسے تھے، وہ کہاں گئے؟ تو اس نے بتایا کہ میں نے تو اس طرح جو ہے وہ اللہ کے راستے میں دے دی، سب ختم کر دی. تو اس نے تعجب سے کہا کہ تمہیں یقین ہے کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہوگے؟ کہا کہ ہاں، اس میں کیا شک ہے؟ کہا کہ بس بھاگ جائے یہاں سے، میں تمہیں نہیں دیتا، تم ایسے فضول آدمی ہو اور مجھے ان چیزوں کا یقین نہیں ہے بالکل. مرنے کے بعد کوئی زندگی نہیں ہے، بس یہاں کھاؤ پیو موج اڑاؤ ختم. تو بیچارے کو نہیں دیے، واپس آ گیا. بہرحال اللہ تعالیٰ نے یہاں اس کا ذکر فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اپنے اپنے مقام پر جب چلا جائے گا تو جنت میں اس شخص کو وہ شخص یاد آئے گا جس نے اس کو کہا تھا کیا تمہیں یقین ہے کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہوں گے؟ تو یہ اللہ تعالیٰ سے وہاں درخواست کرے گا کہ اللہ میں چاہتا ہوں میرا وہ دوست قائم ہے، میں اس کو دیکھنا چاہتا ہوں. اس کو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ذکر فرمایا. اس نے یہ کہا تھا قال قائل منهم انی کان لی قریب یقول انک لمن المصدقین اذا متنا وکنا ترابا وعظاما انا لمدین. کیا جب ہم مر جائیں گے اور مٹی بن جائیں گے اور ہڈیاں ہماری گل سڑ جائیں گے کیا ہم دوبارہ اٹھائے جائیں گے؟ تو بہرحال اس نے اللہ تعالیٰ سے جب خواہش کی تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے قال هل انتم مطلعون، کیا تم چاہتے ہو اس کو دیکھنا؟ کہے گا کہ ہاں اللہ میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں. تو فطلع فراہ فی سواء الجحیم، تو کہا جائے گا کہ جہنم میں جھانک کے دیکھو، تو بالکل وسطے جہنم میں اس کو پائے گا. پھر اس وقت وہ کہے گا قالت اللہ ان کست لتردین ولولا نعمت ربی لکنت من المحضرین، اگر اللہ تعالیٰ اپنی نعمتیں مجھ پر نہ کرتے اور رحم نہ فرماتے تو بدبخت تو نے تو مجھے مروانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی، یعنی جہاں تو ہوتا میں بھی وہیں ہوتا. تو اگر اللہ نے اپنی نعمتیں نہ فرمائی ہوتی، مجھ پر اپنا کرم نہ فرمایا ہوتا، تو آج میں بھی جہنم میں ہی ہوتا. اور پھر خوشی کے اندر کہے گا افما نحن بمیتین، کیا ہم کبھی نہیں مریں گے؟ یعنی خوشی کے اندر کہ بھائی بعض اوقات آدمی کو جب خوشی ملتی ہے تو دل میں آتا ہے کہ یہ نعمت ہم سے اب کبھی نہیں چھنے گی، ہمیشہ ہماری ہے. تو خوشی کے اندر کہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے، اس نے ہمیں جنت ادا فرما دی اور دوزخ سے محفوظ فرما دیا. تو یہاں اصل میں جو سبق ہے ہمارے لیے وہ یہی ہے کہ ہم اپنے دوستوں کا انتخاب، اچھے دوستوں کا انتخاب کریں، اور ایسے دوستوں کا جو ہمیں مسجد کی طرف لے جانے والے ہوں، اچھے کاموں کی طرف لے جانے والے ہوں. ایسے دوستوں سے بچنا چاہیے جو خدا نہ کرے ان میں وہ جراثیم ہوں کہ جو خود بے دین لوگوں کے پاس جا کے بیٹھتے ہوں اور آہستہ آہستہ ان کے دلوں میں اعتراضات پیدا ہوتے ہیں، پھر اعتراضات آہستہ آہستہ شکوک، اس سے شکوک جنم لیتے ہیں، اور پھر آہستہ آہستہ آدمی دین سے دور ہوتا چلا جاتا ہے، نتیجتاً وہ بس دہریہ قسم کا آدمی بن جاتا ہے. کوئی کمیونسٹ بن گیا، کوئی سوشلسٹ بن گیا، مختلف قسم کے لوگ جو ہیں اس طرح کی دنیا میں موجود ہیں. آدمی کو اپنے ایسے لوگوں سے دوستی کرنی چاہیے جو دیندار ہوں، اور بالکل خشک نہ رہے آدمی. ایسے دوستوں کے ساتھ اٹھے ہنسی مذاق کرنے میں کوئی منع نہیں ہے شریعت نے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنے قلوب کو وقتاً فوقتاً آرام دیا کرو، یعنی کبھی کبھی ہنس بول بھی لیا کرو. بالکل خشکی سے آدمی جو ہے وہ دماغ بھی خشک ہو جاتا ہے، کبھی نہ ہنسو نہ بولو، اور بالکل ابوسن قمترینہ اپنی پیشانی پر بل ڈال کے رکھو، کسی مسلمان سے ملو تب بھی خشکے کی طرح بالکل. اس قسم کی بات نہیں ہے کہ جب ملو ہنسو بولو، اپنے جیسے دوستوں کے ساتھ ہنسے بولو جن میں کچھ ظرف ہو، مذاق سہنے کی بھی کچھ قوت اور طاقت ہو، اور بہرحال مذاق میں بھی وہ بات نہ کہو جس سے کسی کو ایذا یا تکلیف پہنچے، اس میں آدمی حدود کا خیال رکھے بس. آگے اللہ رب العزت نے حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر فرمایا، اور پھر کچھ تفصیل کے ساتھ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا بھی ذکر فرمایا، حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر فرمایا، اور اس خواب کا جس کی بنا پر حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے بیٹے اسماعیل کو قربان کیا اللہ کے راستے میں. انہوں نے خواب میں فقط یہی دیکھا تھا کہ وہ اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں، یعنی نہ تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا اور نہ ہی خواب میں یہ دیکھا کہ وہ ذبح ہو گئے، بلکہ دیکھا ذبح کرتے ہوئے دیکھا. تو دو تین مرتبہ جب ایسا کچھ دیکھا تو پھر اس بچے کو لے جا کر انہوں نے ذبح کرنا چاہا اور اپنے تیار کر کے لے گئے. بعض روایات میں آتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے بیٹے سے جب پوچھا تو انہوں نے کہا کہ مجھے آپ صابر پائیں گے، بے فکر رہے، ستجدونی انشاءاللہ من الصابرین. چنانچہ روایت میں آتا، البتہ اس بیٹے نے یہ کہا کہ ابا جان چھری کو تیز کر لیجئے، اللہ نے جو حکم دیا اس کو بجا لائیے، اور خیال کیجئے کہ جو ہے وہ آپ کے کپڑوں پر جو ہے وہ خون کے چھینٹے نہ لگیں. اسی طریقے سے بعض روایت میں آتا ہے کہ کہا کہ یہ کپڑے جو میرے خون آلود ہوں گے، اگر چاہیں تو والدہ کو دکھا دیجئے، میرا سلام کہیے انہیں، اور شاید اس سے انہیں تسلی ہو. تو اس قسم کے جملے، اب آپ سوچئے کہ چھوٹا بچہ ہو جو ابھی چلنا پھرنا سیکھا ہو، چھوٹا سا بچہ ہو 7-8 سال کا، تو اس کی منہ سے جب یہ باتیں سنتا ہوگا باپ، تو اس کے دل پر کیا گزرتی ہوگی. اور اس موقع پر شیطان نے بہکایا بھی، اور جو اسی لیے جو بہت ساری چیزیں حج کے موقع پر ہم رمی کرتے ہیں، شیطان نے 3 مقامات پر جو ہے انہیں بہکایا، بہکانے کی کوشش کی، اور حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے 7 کنکریاں اس کو ماری. اسی یاد کے طور پر، اس واقعے کی یاد کے طور پر ہم حج میں ایسا کرتے ہیں، رمی جمار جو ہے وہ اسی لیے کی جاتی ہے. تو بہرحال شیطان نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو آخر تک بہکانے کی کوشش کی، لیکن بہرحال اللہ تعالیٰ نے ان کے دل کو ایسا مضبوط کیا کہ حضرت اسماعیل نے خود کہا کہ آپ مجھے لٹائیے اور ذبح کیجیے. اب پورا زور لگا رہے ہیں چھری کو، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس چھری اور حلق کے بیچ میں ایک پیتل کی جو ہے پتری وہ رکھ دی، فرشتوں کے ذریعے رکھوا دی. اب چھری چلا رہے ہیں لیکن نہیں چل رہے. اس کے بعد بیٹے نے کہا کہ آپ ایسا کیجیے کہ مجھے پیشانی کے بل لٹائیے، کیونکہ اس چھری کو جب میں دیکھتا ہوں تو مجھے بھی تھوڑا سا عجیب سا لگتا ہے، اور ممکن ہے آپ بھی جب چہرے پر نظر کرتے ہوں تو آپ کو بھی کچھ احساس ہوتا ہو، اس لیے آپ تو پیشانی، اصل میں دایاں حصہ اور بایاں حصہ یہ دونوں جو ہیں اس کو پیشانی کہتے ہیں، اور یہ جو سامنے کا حصہ ہے اس کو عربی زبان میں جبہ کہتے ہیں. تو اس لیے یہ مطلب اس کا نہیں کہ وہ اوندھا لٹایا، اگرچہ بعض حضرات نے اس کا ترجمہ فلما اسلما وتلہ للجبین کا یہ کیا ہے کہ اس کو اوندھا لٹا دیا، لیکن اصل جو حضرت ثانوی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی جو ترجمہ اختیار کیا ہے وہ یہی ہے کہ کروٹ کے بل لٹایا، جس کا مطلب یہ ہے کہ یا تو دائیں یا بائیں جو پیشانی ہے وہ زمین پر لگی اس طور پر. تو بہرحال یہ اس لیے کیا کہ تاکہ ایک تو نظر نہ آئے، اور دوسرا یہ کہ آسانی کے ساتھ چھری اس طرح نہیں چل رہی تو شاید اس طرف سے چل پڑے. تو بہرحال جب اس پورے طور پر اپنے طور پر پوری کوشش کر چکے تو اللہ رب العزت نے فرمایا وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، اے ابراہیم تم نے اپنے خواب کو سچا کر دکھایا. دیکھیے حکم نہیں تھا، لیکن نبی کا خواب بھی وہی ہوتا ہے، اور چونکہ جتنا دیکھا تھا کم از کم اتنا وہ کر چکے تھے. إِنَّ هَذَا لَهُ الْبَلَاءُ الْمُبِينُ، بے شک یہ بہت بڑی آزمائش تھی، اپنے بیٹے کو ذبح کرنا آسان بات نہیں. بہرحال انہوں نے اپنی سے کوشش پوری کی، اللہ تعالیٰ چاہتے نہیں تھے کہ بیٹے کو کوئی ذبح کرے، لیکن ایک آزمائش تھی ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی، اپنے جو برگزیدہ بندے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو آزماتے ہیں. لیکن یاد رکھیے کہ آج اگر کوئی آدمی خواب میں دیکھے اپنے بیٹے کو ذبح کر رہا ہے تو اس کے لیے جائز نہیں ہے کہ اٹھا کے ہاتھ پکڑے اور چل پڑے کہ چلو بھائی حضرت ابراہیم کی طرح میں بھی قربانی دوں. بعض لوگ اس قسم کی حرکتیں بھی کرتے ہیں تو سمجھ لیں کہ اب ہمارے لیے اس قسم کا کوئی حکم نہیں ہے، اور نہ ہم پر کوئی وحی آتی ہے، نہ ہمارا خواب ہی کوئی وحی ہے. تو اس لیے اس کو خوب سمجھ لینا چاہیے، کبھی خدا نہ کرے جوش جذبے کے اندر بعض اوقات آدمی آ کے ایسی الٹی سیدھی حرکتیں بھی کر گزرتا ہے، جیسے بعض لوگوں نے اپنے آپ کو صندوق میں بند کر کے سمندر کے حوالے کر دیا تھا ایک زمانے میں. کچھ لوگوں کو کہا کہ ہمیں جو ہے وہ کشف ہوا ہے، الہام ہوا ہے کہ ایسا کر لو. اس قسم کی کوئی چیز اب نہیں ہے، اس قسم کے کام سے بچنا چاہیے، شریعت کے جو احکام ہیں ان پر عمل کریں، بس خوابوں کی باتوں پر مت جائیے. بعض لوگ خوابوں کے چکر میں بڑے رہتے ہیں کہ رات کو جی اڑتا ہوا دیکھ رہا تھا میں، اور میں پتہ نہیں اپنے آپ کو یوں دیکھا، میں نے ایک نور کے ٹیلے پہ دیکھا، اور پتہ جانے کیا کچھ اللہ کے بندے دیکھتے رہتے ہیں، اور صبح جو ہے بس وہ پھر بزرگ بن کے بیٹھ جاتے ہیں کہ بھئی ہم چو من دیگرے نیس، مجھ جیسا کوئی دوسرا ہے ہی نہیں، اب خواب دیکھ لیا میں نے. تو یاد رکھیے خوابوں پر مت جائیے زیادہ، جیتے جاگتے کی زندگی جو ہے وہ درست ہو جانی چاہیے، بس پھر خواب چاہے کتنے ہی خراب نظر آئیں فکر مت کیجیے. ہماری اگر جاگنے والی زندگی قرآن و سنت کے مطابق ہے تو بس فکر کرنی چھوڑ دیجیے. اب اگر خواب ہمیں ایسے ویسے الٹے سیدھے بھی نظر آئیں تب بھی ہمیں فکر کی بات نہیں ہے، زیادہ فکر کرنے کی ضرورت نہیں، خوابوں کے پیچھے مت پڑیے. البتہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ بعض خواب اچھے ہوتے ہیں، لیکن بعض شیطانی خواب بھی ہوتے ہیں. ہر آدمی خوابوں کو جو ہے وہ نہ سمجھ سکتا ہے، نہ ہر آدمی کے بس کی بات ہے تعبیر دینا. آج لوگ ہر عالم کے پیچھے بھاگ
آدمی کو بتائی جو آپ کا خیر خواہ ہو، تاکہ جو بات کہے وہ اچھی کہہ دے تو کم از کم اس کی تعبیر اچھی ہو. ایسے آدمی کو اپنا خواب سنائیے، کسی نیک آدمی کو سنائیے تاکہ وہ اچھی تعبیر دے. ورنہ بعض اوقات آدمی کسی نے کہہ دیا کہ آج تو میرے خواب میں جو میں نے بھینس کھا لیا نا، تو سر اچھا پیٹ نہیں پھٹا تیرا، ابھی فوراً اس نے مجھ سے نکالا پتہ میرا بےچارا گھر سے باہر نکلا پیٹ پھٹ گیا. اب چاہے کوئی بھی صورت ہو تو اس قسم کے لوگوں کو خواب سنانے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ ایسے خواب جو ہے اس کو بولتے کسی کو سنانے کی ضرورت، جب آدمی دیکھ لے بس آنکھ جب کھلے فوراً کروٹ بدل کے سو جائے، کلمہ طیبہ کا ذکر کرے، پھٹکارے اور سو جائے، اور اس کے ساتھ یہ اپنے زبان سے کہتے کہ یا اللہ اس خواب میں جتنی اچھائیاں مجھے عطا فرما دیجیے، اور جو شر ہے اتنے کی چیزیں ان سے مجھے دور فرما دیجیے. بس اتنی بات کہہ دیجیے ان شاء اللہ اب خواب کی جو خرابیاں وہ آپ کو نقصان نہیں پہنچائیں گی. ادھر علی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا خواب تھا جو نبی پہ اللہ کے بندے تھے، اور آگے فرمایا کہ وہ فضیلہ ہو گئی جسے ناظرین، ہم نے بہت بڑا ذریعہ ان کو بھیجا، یعنی ایک مینڈا جو انہوں نے بھیجا. بعض روایت سے پتہ چلتا ہے وہی مینڈا تھا جس کی قربانی حاضر نے کی. حاضر و قابل کی قربانی ہوئی، دونوں نے قربانیاں پیش کی تھی نا، تو حاضر نے ایک مینڈا اللہ تعالیٰ کے حضور پیش کیا. تو روایت بعض روایت سے پتہ چلتا ہے کہ یہ وہی مینڈا تھا جس کی قربانی کرے تھے اسماعیل علیہ السلام کی جگہ اللہ تعالیٰ نے اس طرح سے بھی کرا. اللہ عالم بالصواب. آج حضرت سلمان علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر بھی اس وجہ صاحب نے، میں نے پہلے بھی ان کا تفصیل سے ذکر کیا ہے، پھر ہم جہاں ایک واقعے کا ذکر فرمایا کہ ایک دفعہ شام کے وقت گھوڑوں کا معائنہ فرما رہے تھے اور انہیں بڑے ویاس کے لیے گھوڑے پالے ہوئے تھے، انتہائی خوبصورت، اور اس میں اتنے مصروف ہو گئے کہ عصر کی نماز جو ہے وہ اس کا وقت جاتا رہا. بعد میں جب اس پر خبردار ہوئے تو فوراً بعض روایت سے تو پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے ان گھوڑوں کو جو جا چکے تھے واپس بلوایا اور سب کی جو ہے وہ گردنے میں نے ہلا کر ڈالا. تو بعض ذہنوں میں یہ خیال آتا ہے کہ بھئی گھوڑوں کا کیا قصور تھا، کیا یہ تو بہت ضیاء ہو گیا اس طرح. تو بات یہ ہے کہ جس طرح ہمارے یہاں چاہے بھینسوں کی قربانی جائز ہے، بکریوں کی قربانی جائز ہے، ایسے ہی ان کی شریعت میں گھوڑوں کی قربانی بھی جائز تھی. تو وہ ضائع نہیں ہوا گوشت، بلکہ اللہ کے لیے ان گھوڑوں کو جو ہے وہ ہلا کر دیا انہوں نے، اور یہ اس صورت میں پھر یہ گھوڑے ان کے اپنے ذاتی تھے. اپنی ذاتی جب گھوڑے تھے تو چونکہ بعض روزانہ دین کا یہ معاملہ رہا ہے، صحابہ کرام کا یہ معاملہ تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی، کہ اگر کسی کوئی چیز اللہ تعالیٰ سے جو ہے انسان ان کو مشغول کر دیتی تھی، جیسے صحابہ کرام کا معاملہ آتے تھے، صلاح رضی اللہ تعالیٰ نے باغ میں مشغول ہو گئے تو جب بعد میں خبردار ہوئے تو اس باغ کو سبقہ کر دیا. یعنی اپنے اوپر کو ایسی سزا دی جس سے نفس کو جو ہے آئندہ کے لیے تنبہ ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ کا جب معاملہ ہو تو ہم دوسری چیز غیر اللہ کی طرف مشغول نہ رہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف ہمیں مشغول ہونا چاہیے. تو کیونکہ گھوڑوں میں اگر سے اگر یہ جہاد کے گھوڑے تھے تو پھر تو یہ بھی عبادت، ان کا دیکھنا، ان کو پالنا، ان کی جو ہے وہ دیکھ بھال کرنا، یہ سب عبادت میں داخل. اور بعض روایت سے آتا بھی ہے کہ حضرت سلمان علیہ السلام نے اللہ سے دعا بھی کی کہ اللہ میں نے گھوڑے اللہ کے لیے قربان کر دیے، لیے قربان کر دیے، اس سورج کو واپس لوٹا دیے تاکہ میں اپنی نماز پڑھ لوں. بعض روایات میں آتا ہے کہ اللہ نے سورج کو لوٹایا اور انہوں نے نماز بھی پڑھ لی. بہرحال یہ بعض روایات ہے، اس میں تفصیل سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن یہاں فقط اتنی بات ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو جو ہے وہ انہوں نے گھوڑوں کی جو ہے وہ دیکھ بھال کر رہے تھے اور اس میں اتنے مصروف ہوئے کہ ان کا جو وقت تھا وہ نکل گیا، سورج غروب ہو گیا. پھر دو آر ایک دونوں نے پھر کہا کہ دوبارہ واپس لاؤ، فتح بھی کمس ہم بھی سوکھے والا اناپ. تو بال نے کہا کہ انہوں نے گردن اور ان کی پنڈلیاں کاٹ ڈالی، اور بال نے کہا کہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے، بلکہ یہ مطلب ہے کہ انہوں نے اپنے ہاتھ سے ان کی گردنوں کو تھپتھپایا. اور جس طریقے سے محبت اور پیار کے ساتھ جانور کو جب آدمی محبت ہوتی ہے تو گھوڑا ہو یا کوئی جانور ہو اس کے جسم پہ ہاتھ پھیرتا ہے، گردن کو تھپتھپاتا ہے، تو اس طریقے سے انہوں نے اس کو تھپتھپایا. اور اس کو یہاں پر ذکر کیا، لیکن ہمارے لیے جو اثر چیز ہے وہ یہ کہ اللہ رب العزت کی عبادت کے مقابلے میں دوسری جب کوئی چیز ہو تو پھر آدمی جو ہے اپنے آپ کو عبادت کی طرف لگانا چاہیے اور دوسری چیز کی طرف متوجہ نہیں ہونا چاہیے. آج حضرت ایوب علیہ الصلوۃ والسلام کا بھی ذکر ہے، اور آپ جانتے ہیں حضرت ایوب علیہ الصلوۃ والسلام صادق نبی ہیں اللہ رب العزت کے. بعض اوقات حضرت ان کی جو بیوی اہلیہ میں خدمت کرتی تھی ان کی، تو شیطان بہکانے کی کوشش کرتا تھا، کبھی طبیب کی شکل میں آ جاتا تھا، کبھی کسی شکل میں آ جاتا تھا، اور کبھی کوئی مرغا لے کے آ جاتا تھا کہ جہاں اپنے شوہر کو کھلا دو بغیر بسم اللہ پڑھے، تو اس قدم کی حرکتیں وہ کرتا رہتا. تو ایک بار حضرت ایوب علیہ الصلوۃ والسلام نے قسم کھا لی اپنی بیوی کے لیے کہ تم جو ہے آج شیطان کو لے کر آ گئے میرے پاس، اور کہا کہ اگر میں صحتیاب ہو گیا تو تمہیں 100 جو ہے وہ کمچیاں جو ہے وہ ماروں گا یہ قدم کا. لیکن بہرحال اللہ تعالیٰ نے جب ان کو صحتیاب فرمایا تو اگر بعض روایت میں ان کا رحمت نام آتا ہے ان کی بیوی کا, اللہ تعالیٰ فرمایا کہ بھائی ہماری بندی ہے اس نے تمہاری بڑی خدمت کی ہے, لہٰذا اس کو تم اپنی قسم اس طرح پوری کر لو کہ جو ہے جس طرح جھاڑو تیلیاں ہوتی ہیں سیخ اس طرح کی جو ہے سیخ لے لو اور ایک ہی دفعہ مار دو ساری تمہاری قسم پوری ہو جائے گی. تو اس سے جو ہے بعض روزانہ دین میں بعض ہیلے جو حدود شریعت میں رہتے ہوئے ہوں اس کے جواز کبھی جو ہے وہ ذکر کیا ہے, لیکن ہم لوگ تو بعض اوقات ایسے ہیلے تلاش کر لیتے ہیں جو جائز نہیں ہیں. بعض لوگ اس طرح کرتے ہیں کہ زکات مثلا فرض ہو گئی تو اب سال جب ہونے والے آیا تو پتہ چلا کہ سال ہونے لگا جب تو اب کہاں کہ بھائی بیوی کو دے دی سارا مال بیوی کو دے دیا. اب بیوی کا جب سال ہونے کا ہے اس نے شوہر کو واپس کر دیا لے گئی تم جانا میں نہیں. اس قدم کے ہیرو جائز نہیں ہے. یاد رکھیے جس سے شریعت کا کوئی حکم ٹوٹتا ہو یا جو ہے کوئی جو مقصود ہے شریعت کا وہ مقصود سے پیدا ہو اس قدم کے ہیلے بہانے جائز نہیں, لیکن بعض صورتوں کے اندر بعض ہیلے جائز ہیں تو وقت ضرورت اس کو معلوم کر لینا چاہیے. جیسے کہ وہ ایک پورا میں نے ذکر کیا تھا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا کہ صبح 7:30 سے پہلے اذان دی تھی. اب لازمی بات ہے کہ وہ صرف اس لیے تھا کہ اسے طلاق نہ ہو ورنہ اور کوئی بات نہیں, تو اس میں کوئی شریعت کا حکم نہیں جھوٹتا. اس قدم کی اور اس نے بات کر لی نتیجہ بن یہ کہ جو قسم تھی وہ ختم ہو گئی خود بخود. تو ایسے ہیلے بہانے ہمیں نہیں کرنا چاہیے جس سے شریعت کا جو مقصود ہے وہ فوت ہو جاتا. اللہ تعالیٰ اپنے فضل, کیونکہ اگر زکات میں اس طرح ہیلے کرتے رہیں گے تو لوگ زکات تو دیں گے نہیں پھر, اور جو غربا ہے فقراء مساکین ہیں ان تک جب دولت پہنچے گی تو ان کے جو مقاصد ہیں وہ پورے کیسے ہوں گے. اس لیے اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں دین سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. الحمد للہ والسلام علی رسول الکریم سیدنا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. يا عزيز يا غفار يا أرحم الراحمين أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم أرنا خير الخاصة ہمارے گناہوں کو معاف فرما, ہماری نمازوں کو روزوں کو قبول فرما, تو اللہ قرآن مزید کی تلاوت کو قبول فرما, غلطیوں کو اپنے فضل و کرم سے معاف فرما, آخر والی زندگی عطا فرما, ہر قسم کے شر و فتنہ سے محفوظ فرما. تو اللہ حسد اور کبر سے ہمارے دلوں کو پاک صاف فرما دے. تو اللہ اپنے فضل خاص سے آپس میں محبت عطا فرما دے, باہم شیر و شکر فرما دے, مسلمانوں کو متحد اور متفق فرما دے, انتشار و اختلاف سے محفوظ فرما دے. تو اللہ ہم جب تک زندہ رہیں آخر کی زندگی عطا فرما, ہر قسم کے شر و فتنہ سے محفوظ فرما, اور جب اس دنیا سے رخ سکیں تو خاتمہ ایمان پر فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. امين برحمتك يا ارحم الراحمين.